जो इससे पहले तकारीर हैं उनके अंदर बहुत से लोग नहीं सुनते रहे कि उन्होंने इतने खुले अंदाज में मुबारकबाद दी हो, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद दी। तो इस लिहाज से दोनों कैंप ये दोनों फ्रंट रनर वो हैं जो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं, जिनके जो के वॉशिंगटन आउटसाइडर कहलाते हैं, जो लोग हुकूमतों का पार्ट नहीं है, और उन दोनों की जो उन दोनों की जो सख्त है अपने 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 बाद आने वाले हरीफों के ऊपर वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़े वोट के साथ है, मगर ये रियासत न्यू हैम्पशायर में है।
जी जी आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम दोनों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हामी हैं उनसे बात करते हैं और हम चलते हैं अली अकबर मिर्ज़ा की तरफ। अली अकबर मिर्ज़ा आपका जो हैं कैंडिडेट वो कामयाब हुआ और बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ दूसरी रियासत है जिसमें वो इस वक्त अच्छे वोट्स उन्होंने लिए हैं। आयोवा में तो हिलरी क्लिंटन जीत गई थी। इस हिसाब से बताइए कि ये इलेक्शन जो कल न्यू हैम्पशायर में हुआ वो आपकी पार्टी को कितने डेलीगेट्स देगा और आप लोग कितने पुरउम्मीद हैं कि ये लेकर अभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेलीगेट्स की तादाद का जहां तक ताल्लुक है वो तो इस वक्त दोनों कैंडिडेट्स बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन के तकरीबन बराबर ही है।
अच्छा।
इसलिए कि प्रोपोर्शनेट अपॉइंट डेलीगेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के रूल्स के हिसाब से।
अच्छा।
लेकिन बर्नी सैंडर्स के लिए एक अजीम कामयाबी है। इसकी वजह यह है कि आयोवा में हिलरी क्लिंटन को आप टेक्निकली कह सकते हैं कि वो जीत गई, लेकिन जो वहां की असल कहानी है वो ये है कि दोनों के दरमियान लेस देन अ क्वार्टर पॉइंट यानी 0.25% का फर्क है, यानी बिल्कुल 1% का भी चौथा हिस्से का फर्क है।
अच्छा।
तो और वो भी इसलिए है कि हिलरी क्लिंटन जो है एक मुहावरा है कि बेटर बी लकी देन इट्स गुड टू बी लकी देन बीइंग बेटर, सो शी वाज नॉट अ बेटर कैंडिडेट देन बर्नी सैंडर्स। वो इलेक्शन तो नहीं जीती लेकिन 6 precincts ऐसे थे जहां पर बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन के दरमियान आई थी आयोवा में, और वो टॉस करके फैसला हुआ और इत्तेफाक से हिलरी क्लिंटन पूरे के पूरे 6 toss जीत गई, और इस वजह से उनको जो है 0.25% यानी 1% का भी एक चौथाई की बढ़तरी रही है, लेकिन जहां तक डेलीगेट्स का ताल्लुक है वो तकरीबन बराबर ही रहे, और ये बर्नी सैंडर्स के लिए एक ह्यूज कामयाबी थी। दूसरी चीज ये है कि जो न्यू हैम्पशायर में बड़ी कामयाबी हुई है, दो बड़ी कामयाबियां हुई है, और वो एक तो ये कि कहा जाता था कि जनाब बर्नी सैंडर्स जो हैं वो क्योंकि 60 points से जीत रहे हैं पोलिंग में और हिलरी क्लिंटन जो है वो 40 के करीब हैं, तो अगर हिलरी क्लिंटन ने गैप को कम कर दिया किसी तरह और पोल एक्चुअल इंतखाबात में जो नतीजा आए तो उसमें बर्नी सैंडर्स को 55 या 56% वोट मिले
जी जी।
तो इसका मतलब है ये हिलरी क्लिंटन की जीत करार दी जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि हिलरी क्लिंटन ने गैप खत्म कर दिया। ये सारी बातें पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही थी, इसलिए कि हिलरी क्लिंटन जो है वो पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट की कैंडिडेट है और बर्नी सैंडर्स जो है वो एक आउटसाइडर।
जी हाँ, आपने दिलचस्प बात की क्योंकि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी कहा जाता है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक बिजनेसमैन और जो सियासतदान भी नहीं रहा है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन पार्टी के हामी तलत रशीद ने जो शिकागो में होते हैं। तलत रशीद, आप हमें ये बताएं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आप भी जानते हैं कि कई रिपब्लिकन उम्मीदवार थे जो खड़े हुए थे न्यू हैम्पशायर में, तो जाहिर है जो ट्रंप को वोट मिला है वो तो मुनकसिम वोट है। आप क्या समझते हैं कि ये वोट जो उन्हें मिला है उनको कितना ताकतवर बनाता है आगे के लिए?
शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग जो हैं, अब देखें ना, वो ट्रंप को इसलिए दे रहे हैं कि वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बल्कि ये इलेक्शन का अगर रिजल्ट भी देखें ना तो दो आउटसाइडर सैंडर्स देख ले और ट्रंप देख ले, ये दोनों जीत रहे हैं, और ये बिल्कुल वाजे बात है कि जनरल पब्लिक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे तंग आ चुकी है। वो एक नया एवेन्यू ढूंढना चाहती है या वो देखना चाहती है कि ये जो ट्रेडिशनल जो कैंडिडेट्स हैं ये कुछ नहीं इन्होंने किया इतने सालों में, तो हमें या कोई दूसरा एवेन्यू अडॉप्ट करना चाहिए. अब ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट बाद में कोई और कैंडिडेट आगे ले आए या ट्रंप से ऐसी बातें करें कि ठीक है जी कि अगर वाकई हमें कोई चॉइस नहीं है तो इसको थोड़ा सा गाइड करें या इसको कहें ठीक है जी. हम देख रहे हैं 3-4 दिन पहले भी टीवी पे कुछ ऐसी नाजेबा बातें की लेकिन उसके बावजूद ये आगे आ रहे हैं. इसका मतलब इनका जो मैसेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मतलब है कि ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए तश्वीश भी है. अब देखें क्रिस क्रिस्टी जो है आई थिंक ही इज ड्रॉपिंग आउट.
अच्छा.
बेन कार्सन माइट क्रिस क्रिस्टी आई थिंक ही इज ड्रॉपिंग आउट.
अच्छा.
दैट्स माय प्रेडिक्शन.
अच्छा अच्छा.
और जी और जब बुश भी जो है वो आई मीन वो एक स्ट्रिंग की तरह अटैच है. कोई उसको इतना नहीं जितना के पार्टीज को आगे लेके आना चाहती है अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सके.
अच्छा. हम लौटते हैं अली अकबर मिर्ज़ा की तरफ. मिर्ज़ा साहब ये एक बड़ी अहम बात है कि बर्नी सैंडर्स ने जीतने के बाद कोई हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं की. क्या अब एक समझौता हो गया है कि एक दूसरे के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला जाए?
मेरे ख्याल से बर्नी सैंडर्स ने इलेक्शन जीतने से पहले भी हिलरी क्लिंटन के हवाले से कोई नाजेबा बात तो कभी भी नहीं की. उन्होंने उनके रिकॉर्ड को में और अपने रिकॉर्ड में फर्क जाहिर किया है कि हिलरी क्लिंटन ने इराक की जंग की हिमायत में वोट दिया. वो वॉल स्ट्रीट से पैसे लेती हैं. वो $15 मिनिमम वेज के हक में नहीं है बल्कि $12 की बात करती हैं. उनके ताल्लुकात पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज या पैक्स जो होते हैं रिच जो जिनके पीछे रिच डोनर्स होते हैं जो 1% भी अमेरिका की पॉपुलेशन का नहीं है वो लोग हैं. इन तमाम उमूर को उन्होंने वाजे किया था. इस फर्क को उजागर किया था. नासिबा बात तो बर्नी सैंडर्स ने कभी भी नहीं की हिलरी क्लिंटन के हवाले से. अलबत्ता हिलरी क्लिंटन के कैंप से बड़ी अजीब अजीब बातें लेटली आई थी कि जी अगर खवातीन हिलरी क्लिंटन को वोट नहीं देंगी उनका जहन्नुम में खास मकाम होगा. यानी एक बहुत ही अजीब सी बेतुकी और गैर सियासी बातें उस तरफ से आ रही थी. बर्नी सैंडर्स ने तो कल बहुत ही एक अच्छा पैगाम दिया और ये पहली दफा है मेरे ख्याल से. ताबिंदा ने आप जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे इस प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा था कि हिलरी क्लिंटन को सारे लोग जानते हैं. यही एक हिलरी क्लिंटन की खूबी भी है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है. इसलिए कि हिलरी क्लिंटन को सारे लोग जानते हैं कि उनका क्या रोल रहा है, किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर अपने वोट का इस्तेमाल किया है और क्या उनकी पोजीशन रही है और किस तरह वो अपनी पोजीशन वक्त को देख देख के चेंज करती रही है. तो लोगों को ये मालूम है सारी बातें जबकि बर्नी सैंडर्स को लोग जानते नहीं है. आप वो जानेंगे कि भाई ये वो शख्स है जो पिछले 40 साल से एक जो पोजीशन उसकी 40 साल पहले थी वही तकरीबन आज है. उसमें 19-20 का तो फर्क हालात के लिहाज से जरा सा हो सकता है लेकिन ये शख्स ऐसा है कि जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. हिलरी क्लिंटन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. लिहाजा मैं समझता हूँ कि साउथ कैरोलिना और दूसरी स्टेट्स में भी बावजूद इसके कि डेमोक्रेटिक पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट ये बातें कर रही है कि अब बर्नी सैंडर्स की हिमायत की स्टेट्स खत्म हो गई लेकिन एक्चुअली बहुत फर्क पड़ेगा ये न्यू आयोवा और न्यू हैम्पशायर की जीत के बाद. बर्नी सैंडर्स को जो कवरेज मिला है जो एक्सपोजर मिला है और आज जो है बर्नी सैंडर्स न्यूयॉर्क में है वो अफ्रीकी अमेरिकन रहनुमाओं एल शार्पटन वगैरह से बात कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं. डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और अफ्रीकन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा बाइज्जत मुकाम है उन्होंने ऑलरेडी बर्नी सैंडर्स को इंडोर्स कर दिया है. लोग साउथ कैरोलिना वगैरह में जो लोकल लीडर्स हैं लोकल अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स हैं वो बर्नी सैंडर्स के कैंप में आ रहे हैं हिलरी की हिमायत को छोड़कर जबकि वो पहले हिलरी की हिमायत कर रहे थे. तो द टाइड इज टर्निंग. Tide is turning fast and tide is turning very quick in favor of Bernie Sanders and he's going to make a big impact in South Carolina.
अच्छा जी. हम अनकरीब एक और मौजू की तरफ जाते हैं लेकिन ताबिंदा नईम इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले ज़रा सा आपका तबसरा हम सुनना चाहेंगे. आप भी जानती हैं कि न्यू हैम्पशायर की जो एक कहावत है कि लिव फ्री और डाई एक लिबर्टेरियन रियासत की हैसियत से वहाँ पर लोग अपना ज़ाती ख्याल बनाते हैं कैंडिडेट्स को सुनने के बाद. आपका क्या ख्याल है क्या इस मिजाज की वजह से वो इन दोनों कैंडिडेट्स दोनों उम्मीदवारों से मुतासिर हुए जो कि कहा जाता है कि वाशिंगटन से बाहर रहकर काम करते रहे हैं?
बिल्कुल कहा जा सकता है। और मेरी जहाँ जिस जिस से भी बात हुई, चाहे वो रिपब्लिकन वोटर थे, चाहे वो अनडिसाइडेड वोटर थे, या चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ही सपोर्ट करते रहे हैं आज तक, उन सब का यही कहना था कि इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ जो वोट गए हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को, वो उन लोगों को गए हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट नहीं है। जिसका मतलब ये है कि इस कदर शिकायत पाई जाती है आम अमरीकी के अंदर शायद एस्टैब्लिशमेंट के का तासुर देते हुए, किसी भी कैंडिडेट को वो वोट नहीं देना चाहते इसी वजह से, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उनकी बात उस तरह से वॉशिंगटन तक नहीं ले जाई जाती जिस तरीके के साथ वो समझते हैं कि उनके मसाइल का हल होना चाहिए, और वॉशिंगटन को जिस तरह से उनकी उनकी शिकायत के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। ये तासुर हमें हर शख्स से बात करके हुआ जो रिपब्लिकन वोटर थे, उन्होंने ये भी कहा कि इस मरतबा हमारे पास चॉइस के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, चार लोग हैं जो शायद उनके पसंदीदा थे, और सुबह जाकर उनको उनको जिसने उस सुबह शायद आखिरी चीज जिसकी उनको ज्यादा कन्वेंशन लगी उन्होंने उसको जाकर वोट किया है, और वो सब के सब, और जो मार्जिन है इस वक्त बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का अपने सेकेंड फ्रंट अपने सेकेंड जो हरीफ है उनके साथ, हिलरी क्लिंटन के साथ बर्नी सैंडर का और डोनाल्ड ट्रंप का जॉन केसिक के साथ, वो काफी बड़ा है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए जाहिर है रिपब्लिकन पार्टी का जो 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 ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, अभी बहुत सारे लोग हैं मैदान में, लेकिन मार्जिन इतना बड़ा है कि उससे यही नजर यही आ रहा है कि लोग एक एक नए एक ऐसे उम्मीदवार की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहते हैं जो शायद उनके ख्याल में उतना सियासी मसलहत पसंदी काम नहीं ले रहा, जिसके ऊपर वो एतबार करना चाहते हैं और वो एतबार करना करने की कोशिश कर रहे हैं इस मतबार।
जी जी, और आगे चलकर हम यही बात करेंगे कि इन दोनों हजरात की खारजा पॉलिसी की तरफ क्या रवैया है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में जो सुनने वाले हैं उनको इस बात की दिलचस्पी है। लेकिन इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं ताबिंदा नईम का। अली अकबर मिर्ज़ा, आप और तलत रशीद हमारे साथ रहें, इस वक्त एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं जो कि पहले मौजू के साथ जुड़ा हुआ है। और मौजू ये है कि दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स किस तरह की खारजा पॉलिसी रखते हैं। इस हवाले से आप लोग भी जानते हैं कि अमरीका को इस बात में दिलचस्पी है कि दाइश के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई जारी रखी जाए। हमारे पास जो इत्तलात आई हैं कि वो ये कि इराक़ में भी रमादी में कहा जाता है कि इराकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने दाइश को नाकाम बनाया है और रमादी को उनसे वापस ले लिया है। लेकिन हम चलते हैं पाकिस्तान, जहां से हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ़ हैं उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान के तहरीक तालिबान हैं वो एक ख़ास क़ुर्बत रखते हैं दाइश के साथ। इस सिलसिले में हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं। ये हैं रहमान मलिक, जिनका ऑडियो और वीडियो बाइट आप अभी देखेंगे और सुनेंगे।
अब फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, या मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ, आने वाले वक्त में पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत सफ़र करेंगे, हो सकता है इसमें चाइना भी सफ़र करे, क्योंकि जो जो इलाके बॉर्डर के साथ रिलेटेड हैं हमारे, वो अफगानिस्तान के साथ ही मेरे ईरान भी है। मेरा ख्याल एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, और जो लोग जहाँ जहाँ भी शक है, जिस पर भी कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जाहिर है ये जो हमारा एक्शन प्लान है इसको आगे लेके चलना चाहिए, कि अगर एक्शन प्लान आ...
جی یہ تھے رحمان ملک اور علی اکبر مرزا سے ابتدا کرتے ہیں. علی اکبر مرزا آپ ہمیں یہ بتائیں, یہ جو ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کے آئی بی چیف کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی داعش کے حامی ہیں, خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں, جو مختلف سیکٹیرین تنظیمیں ہیں, وہ اب داعش کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ امریکہ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ رہے گا, اور اگر ٹرمپ یا سینڈرز آئیں تو وہ کس طرح اسے ڈیل کریں گے؟
دیکھیں کل کی جو تقریریں تھیں ٹرمپ کی بھی اور برنی سینڈرز کی, اس میں فرق بہت ہی واضح تھا. ٹرمپ کی طرف سے جو باتیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم چائنا سے لڑ لیں گے, ہم یہاں پر بم مار دیں گے اور اس کو تباہ کر دیں گے اور اس کو لوٹ لیں گے اور ان کا خون بہا دیں گے اور آئل ذخائر جو ہے ان پہ قبضہ کر لیں گے. ایک عجیب ہی ایسا لگتا تھا مذہب کی بڑھ, ایک الیکشن میں انتخابی صدارتی امیدوار کی وکٹری اسپیچ نہیں لگ رہی تھی بلکہ مذہب کی بڑھ لگ رہی تھی. تو یہ جو ہے جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے, بول تو یہ نمائندہ بنیں گے نہیں, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کی تعداد ریپبلکن سائڈ پہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ووٹ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے اور جو ریپبلکن پارٹی میں جو مین اسٹریم لوگ ہیں یعنی ریپبلکن پارٹی کے اندر جو مین اسٹریم کہلاتے ہیں ان کے ووٹ تقسیم ہوئے ہیں. لیکن یہ جو امیدوار جیسے جیسے چھٹتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ مارکو روبیو یا بش ان دونوں کے چانسز ہیں کہ وہ نامنیشن لیں. لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات فورن پالیسی کی باتوں کی طرف تو میں کوئی خاص اس وقت توجہ نہیں دوں گا. برنی سینڈرز کا آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ کتنا واضح جامع اور حقیقت پسندانہ بیان تھا, اور وہ یہ تھا کہ جناب امریکہ کو دنیا کا پولیس مین نہیں بننا چاہیے. ہم انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں امریکہ کے دفاع سے بالکل بھی غافل نہیں ہوں گا, امریکہ کا دفاع کروں گا ہر حالت میں, داعش سے اور آئی ایس آئی ایس سے اور دہشت گردوں سے میں امریکہ کو بچاؤں گا, لیکن ہم اپنے جوانوں کو بلا وجہ کے جنگ میں نہیں جھونکیں گے. امریکہ کو دنیا کی پولیس مین کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے, علاقے کے لوگوں کو, علاقے کی پاورز کو, اور خود عراق, پاکستان, افغانستان, ایران, سعودی عرب, سیریا, جارڈن وغیرہ, ان ملکوں کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل دیکھنا چاہیے. ان ملکوں کو اپنے وسائل استعمال کرنے چاہیے, اس لیے کہ بیسک جنگ جو ہے وہ اسلام کی اساس کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف اسلام کے پرامن میسج کے حوالے سے ہے. تو اس سلسلے میں یہ کردار جو ہے اور یہ ذمہ داری بھی علاقے کے مسلمان ملکوں کی بنتی ہے, اور امریکہ اس میں مدد تو کرے گا, برنی سینڈرز جب صدر بن جائیں گے گائیڈ تو کرے گا, لیکن یہ کہ جنگ میں برنی سینڈرز جنگ کے خلاف ہیں, انہوں نے عراق جنگ کے بھی خلاف ووٹ دیا تھا, وہ تمام ہمیشہ انہوں نے جنگوں کی مخالفت کی اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ملک میں یہ پیسہ استعمال ہونا چاہیے اور ڈپلومیسی کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے اور علاقائی طاقتوں کو اپنے مسائل حل کرنے چاہیے.
جی لیکن فرض کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں, ان کو نامزدگی حاصل ہو جاتی ہے. یہ سوال میں طلعت رشید سے کر رہی ہوں. طلعت رشید, آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آئیووا سے بھی جو ہیں اچھے مارکس ملے, حالانکہ وہ وہاں سے نمبر ٹو آئے, لیکن نیو ہیمپشر میں انہوں نے واضح اکثریت حاصل کی. اگر فرض کیجئے وہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بن جاتے ہیں تو ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟
یہ جو آپ نے بات کہی, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی ہاں, واقعی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات ہیں وہ تو بہت ہی سخت قسم کے ہیں, وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آن دی ادر اینڈ اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اکانمی جو ہے وہ بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے. یہ لوگ دوسری جنگ افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کریں گے. یہی تو جو دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے, ان کو یہ دیٹس انادر بلو فار دیم. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن جب وہ کیبنٹ میں آئیں گے یا خدا کرے یا نہ کرے ان کو نامینیشن ملتی ہے, تو ایک آدمی کا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو پوری کیبنٹ ڈیسائڈ کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اکنامک وار میں آئی نو کہ ہی ول ون, جیسے انہوں نے کہا کہ چائنا اور دوسرے ممالک سے ہماری جابس جو ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہیں, ہم خود جو ہے ہماری اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے.
لیکن یہ بتائیے کہ داعش کی طرف ان کا کیا رویہ ہوگا؟
داعش کی طرف تو وہ تو انہوں نے اوپنلی کہا ہے کافی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ داعش کو کافر مارکیٹ سب بالکل ختم کر دوں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, ان کے ویوز ہیں, لیکن ان کو بہت ہی, اگر ان کو نامینیشن ملتی ہے تو ان کو بہت ہی نیرو مائنڈیڈ پرسن نہیں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ احتیاط سے سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کو تعلقات بڑھانے پڑیں گے اور اس سے ان کو یوز کرنا پڑے گا. یہ خود نہیں ایسا, آئی ڈونٹ تھنک سو, دیٹس مائی پرسنل اوپینین, کہ وہ اتنی
اچھا ہمیں کچھ کالز آتی رہتی ہیں, لیکن ہمارے جو ریگولر کالر ہیں مرید خان میاں والی سے ان کو ہم لیتے ہیں. جی جناب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟
السلام علیکم جناب, خیر سے حال کر رہا ہوں. میں یہ امریکی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ریپبلک کو ووٹ مت دیں, ڈیموکریٹ کو دیں. ریپبلک نے جو ہے بش سینئر اور بش جونیئر نے عراق اور افغانستان کو تباہ کیا ہے, اور یہ جو اوباما صاحب ہیں ان کی پالیسیاں دیکھیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے ہیں. باقی یہ جو جنگجوانہ پالیسی کے جو ہے امریکہ کا صدر ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیوں کہ یہ دنیا پوری کو وہ لیڈ کرتے ہیں, تو اس لیے امریکہ کا صدر بڑھ مارنے والا اور دیوانہ نہیں ہونا چاہیے جناب.
بہت شکریہ. ہمیں کچھ اور بھی کالز آ رہی ہیں. راجہ زاہد نے کال کیا ہے مظفر آباد سے. جی جناب کہیے. راجہ زاہد نے کال کیا ہے مظفر آباد سے. اور ایک اور بھی کالر ہیں. جی, کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کریں گے, ہماری کالر لائنز شاید. اچھا, متین سلیمانی نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے. جی جناب کہیے.
داعش کے بارے میں سوال پوچھوں گا, آپ کا پروگرام اس کے بارے میں بھی ہے نا؟
جی جی بالکل ہے, بالکل ہے.
یہ ہماری جو جتنے بھی انٹیلیجنس جو آئی بی کے جو چیف نے جو کچھ کہا ہے, یا اس کی کم علمی ہے یا اس ہی جھوٹ بول رہا ہے؟ ابھی تک سب لوگ بول رہی تھی کہ داعش کا نام اور نشان نہیں ہے. ابھی کہاں سے آئیں؟ مطلب سوال یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دینا چاہیے, کیونکہ ان میں سرمایہ دار زیادہ ہے یہ ریپبلکن میں.
اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے ایم پی آزاد نے. جی بہت مختصر.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام, کہیے.
جی ہاں, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے, مسلمان ممالک کے لیے اچھا بنے گا.
اچھا کیوں؟
کیونکہ جب حکومت اس کے پاس آئے گا تو اس پر ذمہ داری عائد ہوگی. وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہی باتیں نہیں کر سکتا.
اچھا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے. جی جناب.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کچھ عرصہ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں, یہ ڈیموکریٹ کی اور ریپبلکن دونوں کی حکومتیں ہم دیکھ چکے ہیں, آزما چکے ہیں, اور ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی تقریباً نہیں آتی ہے, خارجہ پالیسی میں خاص کر, اور وہی تقریباً رہتی ہے. اور مسلمان جو ہیں زیادہ کچھ امید اس کے لیے نہ بنا رکھے. شکریہ جی.
شکریہ. اور سردار محمد نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
امریکی الیکشن میں ہیری کلنٹن صاحب کا تجربہ ہے خارجہ پالیسی کا, تو تمام دنیا کے ممالک سے تعلقات اب بہتر جانتے ہیں. لیکن ان کی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ, شام کے مسئلے کی وجہ سے ان پر جو ہے نا الیکشن کی مہم میں بہت مصیبت پڑے گی, رکاوٹیں پڑیں گی.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک امیدوار کانگریس کے لیے اور برنی سینڈرز کے سپورٹر علی اکبر مرزا جو نیو یارک میں ہوتے ہیں, اور شکاگو سے تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
پاکستان کا پورے کا پورا صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمی ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں، کیا عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
Independence Avenue, Washington, D.C. سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف قطر گئے ہیں، جہاں انہوں نے شیخ تھانی سے ملاقات کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک معاہدہ ہوا ہے قطر کے ساتھ گیس کے حوالے سے. اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر آغا گل ہیں، جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار اور صحافی خالد خورشید جو مشرق وسطی میں ہوتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے سب سے پہلے سرکار کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کو سنتے ہیں اس توانائی کے معاملے پر.
پہلا جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے، یہ 15 سال کی کمٹمنٹ ہے، اور یہ پہلا کانٹریکٹ ہے، ایسے تقریباً 5 کانٹریکٹس آپ نے اور کرنے ہیں. یہ کانٹریکٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا پبلک پروکیورمنٹ میں سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک ویزیبلٹی ہے جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور یہ پوری انڈسٹری نے تسلیم کی. بڑی چھوٹی انڈسٹری ہے ایل این جی کی، ہر آدمی جانتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے بہترین نیگوشیشنز کی ہیں، بہترین پرائس حاصل کی ہے، اور سب سے بڑھ کر بہترین کنڈیشنز حاصل کی ہیں کانٹریکٹ کی. ایل این جی چونکہ ایک کرٹیکل سپلائی چین ہوتی ہے، اس میں فلیکسیبلٹی اور ریلائبلٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ہم نے وہ بھی حاصل کیا ہے. اس سے ہم 3 ships a month اس سال اور اگلے سال حاصل کریں گے، اور پھر 2017 میں وہ 5 ships a month ہو جائے گا. تو یہ ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے آپ کی ایل این جی آنی شروع ہو جائے گی آن اے ریگولر بیسس 400 million cubic feet پر ڈے، اور اس کی پرائز جو ہے $5 سے کم ہوگی. اور ایک بڑی انوکھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امپورٹڈ ایل این جی از ناؤ چیپر دین ڈومیسٹک گیس، اور اس سے آپ کی جو ٹوٹل گیس ہے ملک کی اس میں 10% اضافہ ہوگا. اس کا افیکٹ کیا آئے گا، 2000 MW آپ کی سب سے ایفیشینٹ جنریشن تھی، بند پڑی تھی کیونکہ گیس نہیں تھی، ان کو گیس ملنی شروع ہو گئی ہے. فرٹیلائزر آپ کے 3 plants بند پڑے تھے، 2 operational ہیں. اس سال ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری فرٹیلائزر امپورٹ 0 پر ہوگی.
جی تو ہم آتے ہیں بریگیڈیئر آغا گل کی طرف. آغا صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے یہ رپورٹ سنی، بہت حوصلہ افزا نظر آتی ہے ظاہراً، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایل این جی کو جو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کس حد تک سود مند ہے، اور یہ صنعت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا؟
یہ ایل این جی قطر سے لینے کا 2004 سے پروسیس چل رہا تھا، شروع کے کچھ سالوں میں تو میں بخوبی واقف تھا. پھر بعد میں جب نہ رہا کمپنی میں تو ایک تاریکی سی چھا گئی، اور پھر لگا کہ قطر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو عباسی صاحب نے باتیں بتائی ہیں یہ تو سچی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ گرم موسم میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، اللہ کرے یہ سب باتیں درست ہوں. یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے میرا خیال ہے جو کچھ بہت اچھی اچیومنٹس ہیں، یہ انشاءاللہ ان میں سے ایک ثابت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں میری طرح بہت پاکستانی جو اس وقت انرجی کے کرائسس سے واقف ہیں، ان کو لگے گا کہ ایک روشنی کی چمک نظر آ رہی ہے. تو خدا کرے یہ صحیح ہو، یہ تو بہت ہی پازیٹو بات ہے. خوش قسمتی سے انہوں نے ڈیل اس وقت کی ہے جب پٹرولیم $32-33 پہ آیا ہوا ہے. 2004 میں مجھے یاد ہے کہ پرائسز پہ بہت سیریس ڈفرنسز تھے. دوسرا قطر کہہ رہا تھا کہ ہمیں 10 سال کا لیڈ چاہیے. آئی ہوپ کہ ابھی لیڈ نہ ہو، اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں عباسی صاحب ہمیں اسی سال کے اندر 3 ٹینکر آ جائیں، تو بہت ملک میں فرق پڑے گا. اور جو 2000 میگاواٹ بجلی بڑھ جاتی ہے تو میرا خیال ہے ہماری لوڈ شیڈنگ 10-15% ہی رہ جائے گی. یہ تو بہت خوشائن باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں.
اس وقت ہم مشرق وسطی چلتے ہیں جہاں سے خالد خورشید نے ہمیں جوائن کیا ہے. خالد خورشید, جس طرح سے آپ نے سنا, آپ بھی جانتے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ گرتی رہی ہیں, اور ابھی ایک خیال بھی کیا جاتا ہے کہ ایران اپنی پیداوار بڑھائے گا, جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت مزید گرے گی. آپ کے خیال میں یہ جو ڈیل کیا ہے پاکستان نے قطر کے ساتھ, یہ اس پس منظر میں ٹھیک ہے, صحیح ہے؟ خالد خورشید,
نہیں, پاکستان اس میں کچھ, جی جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بدترین انرجی کرائسس کا شکار ہے, اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی سابق حکومتیں بھی اپنے تئیں کوششیں کی, موجودہ حکومت بھی کوششیں کر رہی ہے اور دعوے کر رہی ہے کہ بحران حل کر لیں گے. اب جو قطر سے جو مایا گیس کی درآمد کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ خوش آئند ہے. قیمتوں کے تعین پہ تنازعات تھے, اس پہ اپوزیشن کا بھی اعتراض تھا کہ یہ زیادہ قیمت پر یہ گیس خریدی جا رہی تھی. اب حکومت نے بھی وضاحت کی کہ نہیں جی, کم نرخوں پر یہ معاہدہ ہوا ہے, تو یقیناً اگر اچھی چیز خیر مقدم کیا جانا چاہیے. اور پھر دوسرا جو پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جو پینڈنگ ہوا ہے, اب چونکہ ایران پر پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, تو حکومت چاہیے کہ اس پروجیکٹ کو بھی میں پر بھی سنجیدگی توجہ دے, اس کو شروع کرے تاکہ جو گیس کے مسائل ہیں, توانائی کا جو بحران ہے, وہ جلد حل ہو سکے.
جی بریگیڈیئر آور گول, یہ بتائیے, ہمارے پاس ایک اور بھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ امریکہ کی جو محکمہ ہے, توانائی کا محکمہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی $3 ملین کی مدد کرے گا پاکستان کی, اور تاکہ وہ اپنی انرجی کی ضروریات کو پوری کر سکے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس ایڈ کی مدد سے یہ سب کچھ کیا جائے گا. اس طرح کے منصوبے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, آپ کے خیال میں کتنے مفید رہتے ہیں؟
افادیت سے تو میں انکار نہیں کروں گا. ان منصوبوں کا بیسیکلی یہ ہے کہ زیادہ فیڈرز بنائے جائیں, لائن لاسز کو کم کیا جائے, اور جو ہمارے ٹرانسمیشن کے سسٹمز ہیں ڈسٹریبیوشن کے, ان کو امپروو کیا جائے. یہ سارے سسٹم اپنی جگہ پہ ان کی افادیت ہے, لیکن یہ آپ, میں ان کو یوں کہوں گا کہ یہ ٹیکٹیکل میجرز ہیں, یہ چھوٹے لیول کے میجرز ہیں. ہمارا اسٹریٹجک میجر جو پچھلے کئی سالوں سے زرداری صاحب کے پاور میں آنے کے بعد سے ہوا, وہ یہ تھا کہ ہم جنریٹ نہیں کر رہے تھے بجلی, اور جنریٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم فرنس آئل یا گیس سے ان کو چلا سکیں. گیس ویسے کم ہو گئی تھی, فرنس آئل بہت مہنگا تھا, اور ہمارے پاکستانی بھائی بجلی چوری کرنے میں اور بل نہ دینے کے بھی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو مصروف تھا اور آج بھی مصروف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بجلی ملے, ہم چوری کر لیں یا ہم بل نہ دیں, لیکن بجلی 24 گھنٹے آئے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری قوم کو جاگنا پڑے گا. کلونیل دور گزر گیا, اب آپ کی اپنی حکومت ہے. زرداری صاحب کو ہم جتنا بلا برا بھلا کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو, اصل مسئلہ ہماری قوم کا ہے. ہم پیسہ نہیں دینا چاہتے بجلی کا, چوری کرنا چاہتے ہیں. جب ریونیو نہیں ہوگا تو جنریشن بند ہو جائے گی. یہ جو گیس آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن میں چاہتا ہوں حکومت کوئی ایسا, آفٹر آل ہم نے جب فوج نے چلایا تھا واپڈا, تب بھی تو ہم پیسے لے ہی رہے تھے نا. ہماری ریکوری 105-110% چل رہی تھی, اور ریونیو ٹھیک ٹھاک آ رہا تھا, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. صرف اس وجہ سے کہ ریونیو آ رہا تھا, ہم لاسز کو بچا رہے تھے. تو ہماری مینجمنٹ کو جب تک امپروو نہیں کریں گے, ٹیکنیکل مینجمنٹ سے فرق تو ضرور پڑے گا. ہم امریکہ کے متشکر ہیں کہ وہ $3 ملین دے رہے ہیں سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, لیکن بات پھر وہی آ جائے گی, مین بیہائنڈ دا گن, جس آدمی نے بندوق چلانی ہے, جب تک وہ ایمانداری سے نہیں چلائے گا, جان پہچانی نہیں کرے گا, اور اس کو اپنا کام نہیں آئے گا, آپ جتنی مرضی اچھی بندوقیں دے دیں وہ کام نہیں کر سکے گا.
بالکل. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ قطر کے ساتھ نواز شریف نے یہ ڈیل کی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم مظفر آباد چلتے ہیں جہاں سے ہمیں کال آئی ہے, اور راجہ زاہد کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب, راجہ زاہد,
السلام
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
راجہ ظاہر محمود بلنا پانی مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں برگیڈیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایل این جی جو آ رہی ہے باقی دنیا میں تو وہ جو پائپ لائن کی گیس ہے اس سے مہنگی ہے, تو یہ پاکستان میں کس انداز سے اس کو سستا کر رہے ہیں, یہ کیسے سستا کریں گے؟ دوسری طرف پیٹرول فی لیٹر پہ گورنمنٹ 25-26 روپے ریوینیو لیتی ہے, تو اس کا ریوینیو سبسڈی دے گی گورنمنٹ یا یہ خسارہ کیسے برداشت کرے گی؟ اور دوسری طرف یہ جو ٹیپی منصوبہ ہے اور جو ایران سے گیس آنی ہے, کیا وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے اس ایل این جی کے آنے کے بعد؟
اچھا دلچسپ. اور ہمیں کال کیا ہے اسلم خان نیازی نے میاں والی سے.
السلام علیکم نفیسہ صاحبہ.
وعلیکم السلام.
میرا کوشچن بھی کچھ اسی طرح کے جیسے کہ آزاد کشمیر سے ہمارے دوست نے کی ہے. بات یہ ہے کہ اپنا قطر سے گیس کی درآمد بہت اچھا اقدام, لیکن وہ جو اپنا ایران ہمارے پڑوسی ملک سے جو معاہدہ ہوا تھا زرداری صاحب نے جو کیا تھا, اس کا کیا بنے گا؟ ابھی تو پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, کم از کم اس یہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس پہ خرچ بھی کم ہے.
سوال آپ نے پوچھا ہے, شکریہ شکریہ. اور ہمیں دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمود صاحب, یہ جو ٹھنڈی جھونکے آ رہی ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں, ہوا کی یہ جو ہمارا گوادر اور کاشگر کا منصوبہ ہے, کوریڈور ہے, وہ بھی ایک خوشی کا پیغام ہے, اور یہ کافی جو پروگرام ہے گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس سے بھی عوام میں خوشی کی بڑی لہر دوڑ گئی ہے. اگرچہ حالات بہت خراب ہے, لیکن یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے اکانومی کے حوالے سے برائٹ ہے, اور ان مصیبتوں سے رندیروں سے لوگ نکل رہے ہیں, اور یہ جو قطر کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے یہ بھی بڑی خوشی ہے. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے, یہاں ایک جمہوری نظام ہے, اسٹیبلش نظام ہے, آخر ان چیزوں کے لیے قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ جو چند اشرافیہ ہیں, 2% لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری 900 فیکٹریز جو ہے وہ اس طرح پڑی ہوئی ہے, اگر اس کی مینجمنٹ صحیح ہو اور ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان سے یہ وصولی کی جائے تو میرے خیال میں یہ موجود
جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں جو بریگیڈیئر گل کر رہے ہیں. دو اور کالرز ہیں. پشاور سے کال کیا ہے راجہ محمود نے.
واجد محمود, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ میرا دو سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کے پی کے کی حکومت یہ کہتی رہتی کہ جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اپنے صوبے میں وہ پانی سے پیدا کی جا رہی ہے, اس میں سے آدھا حق صوبے کا ہوتا ہے اور آدھا وفاق کا, لیکن وہاں کا جو ہے وہ زیادہ ہمارے بجلی لے لیتی ہے اور اس میں سے تھوڑی بجلی ہمیں ہمارے صوبے کو دے رہی ہے, چوری کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے کافی کرائسس ہے. تو سستی بجلی تو یہ ہے, اب یہ جو سی این جی خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت سے بھی نہیں پتا اور یہ مہنگی بھی ہوگی, تو یہ تو ہمارے لیے پروڈکشن کے اعتبار سے اور تجارتی اعتبار سے اتنی زیادہ پروفیٹیبل نہیں ہوگی.
اچھا شکریہ شکریہ, آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, شکریہ. اور گلگت سے کال کیا ہے عباس نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میری بہن, یہ سارا سب کچھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگت کے اندر اتنا پانی ہے جس پہ تمام ہماری گلگت کوستان کی دریائے مل کر جو تبلڈن بنا ہے وہ بھی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور چوری کا نام بھی لیتے ہیں, جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس دریاؤں کا پانی, میں 1960 سے سن رہا ہوں تو یہاں پر پوٹینشیل بہت سارے بجلی بنا رہے ہیں, لیکن آج دن تک لگ جا سو 1 کلو واٹ کا بھی بجلی گھر کوئی نہیں بنا رہا ہے.
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہمیں بنو سے کال آئی ہے, عمر نے کال کی ہے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم میڈم, آپ کی ٹیم کو پورے کو سلام.
وعلیکم السلام. کہیے
میڈم. عرض یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نے یہ کمپلینٹ چلائی تھی کہ میں کینڈیڈیٹ پر الیکشن کا کمپلینٹ چلائی تھی, تو اس وقت سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ سال میں پھر 1.5 سال پھر 2 سال ہمیں قطر سے الرجی مل جائے, یا ہمیں دبئی سے مل جائے, یا ہمیں چین ایران سے مل جائے. ہمیں 48 گھنٹوں میں 6 گھنٹے بجلی میسر ہے, تو ہمیں حکومت نے خود ہی یرغمال بنایا ہوا ہے, اور بل جو ہے اس کے پھر 48 گھنٹے میں 6 گھنٹے بجلی اور
جی بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے کہ توانائی کا جو بحران ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے پاکستان میں، لیکن جیسے بریگیڈیئر گل نے کہا اور خالد خورشید نے بھی کہا کہ ہم تو خیر مقدم ہی کر سکتے ہیں، ایک ماہ بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل، اور مشرق وسطی میں تھے سینئر صحافی خالد خورشید۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ فقط چند بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہمارے پاس تازہ یہ خبر آئی ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک غیر سرکاری ادارہ ایس پی او کے سربراہ نصیر میمن ہیں، اور عنقریب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مشیر امیر مقام۔ لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں 19 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اس سلسلے میں قائم کی گئی کمیٹی ان 19 بین الاقوامی این جی اوز کو اپنے اپنے شعبوں میں کام کرنے کی باضابطہ اجازت دینے کا عمل ایک ہفتے کے اندر مکمل کر لے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال حکومت نے ملک میں کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ اکتوبر میں جاری کی گئی نئی پالیسی کے تحت تمام بین الاقوامی این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کو 60 روز میں اپنے اندراج کے لیے اثر نو درخواست دینے کا کہا گیا تھا۔ تاہم امدادی ممالک، مقامی و بین الاقوامی این جی اوز اور بعض قانون سازوں کی جانب سے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ حکومت سلامتی خدشات کو بنیاد بنا کر عالمی غیر سرکاری تنظیموں کو ان علاقوں میں کام کرنے سے روک رہی ہے جو پہلے سے ہی پسماندہ ہیں اور جہاں سرکاری خدمات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ ملک میں صرف 19 تنظیمیں ایسی ہیں جو حکومت کی باضابطہ اجازت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جبکہ بیسیوں تنظیمیں بغیر اجازت کے ملک کے مختلف حصوں میں کام کر رہی تھیں جنہیں کسی ضابطۂ کار میں لانا ضروری تھا۔ اس موقع پر صوبوں سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ مقامی غیر سرکاری تنظیموں کے قوائف جمع کریں اور ان کے اندراج کے نظام کو منظم بنائیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم پتن کے قومی کوآرڈینیٹر سرور باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی پالیسی کے اعلان کے بعد سے ملک کے بیشتر حصوں میں عالمی اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سول سوسائٹی فورم ہوا جس میں تقریباً تمام پاکستان سے جو این جی اوز آئی انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ این او سی کے نام پر بہت زیادہ جو ہے نا ان کو ریسٹرکشن ہے۔ مثلا اگر آپ نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے تو پریس کلب والے آپ کو پریس کلب کرائے پہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے این او سی لے کے آئے۔ دس از اے جوک، اور اس پہ بالکل پروٹیسٹ ہوا ہے اور مزید ہونا چاہیے۔ ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا تو وہاں بھی جانا چاہیے۔
سرور باری کا کہنا تھا کہ اگر کسی پروجیکٹ کو حکومت منظوری دے دے تو اس سے متعلقہ تمام سرگرمیوں کے لیے علیحدہ اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے لیے اجازت نامہ مانگنا شہریوں کے انجمن سازی کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی انسانی حقوق پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت ملک میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی، بلکہ قانون کے مطابق چلنے والی تنظیموں کے کام کو سہل بنانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ کے بقول نئی پالیسی کا مقصد محض اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ غیر سرکاری تنظیمیں طے شدہ دائرہ کار اور علاقوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم چلتے ہیں ایس پی او کے سربراہ نصیر میمن کی طرف۔ نصیر میمن، آپ کو خوش آمدید۔ نصیر میمن، جی جی تو آپ نے بھی یہ رپورٹ سنی اور بنیادی طور پہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں اگر وہ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پہلے سے سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے تو ظاہر ہے پھر سرکار ذمہ داری نہیں لے سکتی ان لوگوں کی. اور آپ نے سنا یہی وہ جواز ہے جو کہ سرکار نے استعمال کیا ہے غیر ملکی این جی اوز کو روکنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ کی تنظیم نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟
بہت شکریہ نفیسہ. پچھلے ہفتے ہم نے پاکستان سوسائٹی فورم کا ایک کنونشن بھی کنوین کیا تھا. اب دو اس کے حصے ہیں دیکھنے کے. ایک تو انٹرنیشنل این جی اوز کے اوپر جو اس وقت رکاوٹیں ہیں کام کرنے کی اور ان کے اثر نو رجسٹریشن کی, اس کے بارے میں حکومت کا موقف ذرا مختلف رہا ہے. وہ سیکیورٹی والی بات ایکچولی نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ یہ بہت سارے ادارے ایسے ہی پاکستان میں بغیر کسی اجازت نامے کے کام کر رہے ہیں اور پروجیکٹ چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ حقیقت میں مبنی بات نہیں ہے. یہ تمام باہر کے ادارے پی اے ڈی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو رجسٹر ہوتے ہیں. تمام فنڈنگ کی رپورٹ ہوتی ہے ای اے ڈی کو. ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے. یہ کوئی صومالیہ یا سوڈان نہیں ہے. یہاں کوئی بھی آ کے اگلے دن سے پیسے بانٹنا شروع کر دے گا. تاہم حکومت کے تحفظات تھے کچھ انٹرنیشنل اداروں پہ. ان کا خیال تھا کہ ان میں سے کچھ ادارے ایسے پروجیکٹ چلاتے ہیں جن پہ ان کو تحفظات تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اسٹیٹ کا رائٹ بنتا ہے کہ پروسیس کو ریگولیٹ کرے. لیکن اس کے لیے جو ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی, جو ماحول بنایا گیا اور جو تاثر پیدا کیا گیا کہ یہ سارے غیر ملکی ایجنٹ ہیں جو یہاں پہ پیسے بانٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, یہ اس طرح کا تاثر پیدا کیا گیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر اوور نائٹ آپ نے سنا کہ ایک بڑے بین الاقوامی ادارے کے دفتر کو جا کے سیل کیا گیا, ان کا اسٹاف ہراساں ہوتا رہا. تو اس سے کافی ایک ہیجان والی کیفیت پیدا ہوئی. دوسرا ہے پاکستان کے اپنی سول سوسائٹی کے ہم جیسے ادارے جو گزشتہ 20-25 سال سے اس ملک کے ایسے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں جہاں بدقسمتی سے ریاست پاکستان کا فٹ پرنٹ آپ کو نہیں ملتا. ظاہر حکومت کتنی بھی اچھی اور محنت کرے, کتنا بھی عزم رکھے, لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے. ابھی بھی 2.5 کروڑ اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول نہیں جا رہے اس ملک میں. اور جو موجودہ اسکول ہیں ان کی حالت کو چھوڑ دیں, اگلے 100 سال تک کی ایجوکیشن کا ڈیفیسٹ پورا نہیں ہو سکتا. آپ ہیلتھ, واٹر اور باقی چیزوں کو تو تصور نہیں کر سکتے کہ ایک بیکورڈ کنٹری ہے, اس کے کتنے مسائل ہیں.
جی بالکل.
تو پرائیویٹ سیکٹر یا سول سوسائٹی کے ادارے اس میں ایکچولی ریاست کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو طریقے سے کیونکہ میرا خیال ہے یہ ٹوٹل مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس وجہ سے سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں.
اچھا, لیکن اب بتائیے, اب جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف 19 بین الاقوامی این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی, یہ کس بنیاد پہ آپ کے خیال میں کیا گیا ہے؟
ایک تو اس میں نہیں آئیں کہ 19 ادارے کون سے, کیونکہ آج ہماری ایک میٹنگ تھی پاکستان ہیومینیٹیرین فورم جو کہ پاکستان کے بین الاقوامی اداروں کا فورم ہے جو ہیومینیٹیرین ایشوز پہ کام کرتے ہیں. لیکن وہ بے خبر تھے کہ ان کے کوئی ممبر ہیں اس میں شامل. وہ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, کیونکہ ہمیں کسی نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ان کو یہ نوید سنائی گئی ہو. ہو سکتا ہے کہ لسٹ بن گئی ہو, ابھی اطلاع دینا باقی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر کچھ مبہم ہو, صرف 19 تک بات نہ رہی, یہ شاید اسکریننگ میں پہلے مرحلے میں 19 انہوں نے طے کیے ہوں. اس کے لیے کیا کرائیٹیریا آج کل آپ اس سے اندازہ کریں کہ ابھی خیبر میں جو ہمارے دوست کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایون مکانی سطح پہ جو چترال میں بھی زلزلہ آیا اور اس سے پچھلے مہینے قبل فلڈس آئے تھے, تو وہاں پہ پاکستانی ادارے تک آپریٹ کرنے کے لیے این او سی نہیں لے پا رہے. تو بین الاقوامی کو تو بھول ہی جائیں. پھر اور بہت سارے علاقے ہیں, خاص طور پہ ساؤتھ آف پنجاب میں, وہاں پہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جو ڈیمونائزیشن ایک ویلیفیکیشن چلی ہے اس کی وجہ سے ایون این جی اوز کے لوگوں کے لیے اپنا تعارف این جی او کے ورکر کے حیثیت میں کرانا مشکل ہو گیا ہے. خوف رہتا ہے. بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ان کو پوٹینشلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اور پورا ماحول جو ایڈوس بنایا گیا ہے غیر ضروری طور پر, یہ ادارے وہ ہیں ان میں سے زیادہ تر جا رہے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اسے کوئی آپریٹ نہیں کر سکتا, اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, فنڈ نہیں لے سکتا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جیسے بیان کیا جا رہا ہے. میں اگین کہتا ہوں یہ پوری مس ہینڈلنگ ہے. سول سوسائٹی کے ساتھ حکومت پاکستان کو بیٹھ کے بات کر کے پہلے ان کے کام کی ڈائنامک سمجھنی چاہیے تھی. ابھی بھی ہو سکتا ہے
ہم نے تو پاکستان سول سوسائٹی فورم کی طرف سے یہ آفر کی تھی کہ بیٹھے ریگولیشن پاکستان میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, کم از کم 6 قوانین ایسے ہیں جن کے تحت این جی او رجسٹر ہوتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی فارن ایجنسی کا فنڈ لے سکوں اگر میں رجسٹرڈ نہیں ہوں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مس پرسپشن اور مس انفارمیشن درمیان میں ہے. یہ چونکہ ڈائلگ نہیں ہوتا, حکومت یونیلیٹرلی ایکٹ کرتی ہے, ان اداروں کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے, بات چیت نہیں کرتی, تو دونوں طرف مس پرسپشن کریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے.
بالکل, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ امیر مقام کو ہم لائیو لیں, کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں وہ سرکار کے مشیر ہیں, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس پروگرام میں آئیں گے, شریک ہوں گے, اور یقیناً آپ ان سے سوال جواب کر سکتے تھے. لیکن عمومی طور پہ یہ بتائیے کہ اس وقت فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ این جی او کے ایک سربراہ ہیں, بیرونی ممالک سے مدد لینے میں آپ لوگوں کو کتنی رکاوٹیں ہو رہی ہیں اس وقت؟
اس وقت تو جی بہت صورتحال مشکل ہو گئی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صرف جو ہیومینیٹیرین سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک سال کے مقابلے میں ان کو جو پروجیکٹ کے لیے چونکہ این او سی لینے پڑتے ہیں تو 44% کم پروجیکٹ کے این او سی اس سال ملے ہیں بین الاقوامی اداروں کو جن کی فنڈنگ پاکستان میں آ سکتی. تو 37 پروجیکٹ جو وہ بتا رہے تھے کہ ہیومینیٹیرین کے صرف میں ابھی بات کر رہا ہوں, ابھی میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا, 37 نئے پروجیکٹ اس لیے ٹیک آف نہیں کر پا رہے کہ ان کو این او سی نہیں مل رہے. کچھ پاکستان میں فارن ایمبیسی تھی جو یہاں سوشل سیکٹر میں چھوٹی چھوٹی سی فنڈنگ کرتے تھے مقامی اداروں کو, مثال کے طور پر ڈینش ایمبیسی کرتی تھی, ڈچ ایمبیسی کرتی تھی, انہوں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروجیکٹس بند کر دیے ہیں. آسٹریلین ہائی کمیشن بھی اب بہت ہی تھوڑی سی فنڈنگ دیتا ہوگا, ورنہ ان کا بھی پروگرام بیک برنر پہ, وہ بھی نہیں آپریٹ کرتے. تو یہ جو بین الاقوامی ادارے فنڈنگ کرتے تھے وہ بہت ریسٹرکٹیڈ ہیں, اور ہم جیسے ادارے جو پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں, میں آپ کو اپنی صورتحال بتا دوں کہ پچھلے سال کے اندر ہمیں 90 اسٹاف ممبرس کو لے آف کرنا پڑا, ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے تھے.
اچھا,
اور وہ ایسے ایسے دور دراز علاقوں میں صحت, تعلیم اور بنیادی حقوق پہ بات کرتے ہیں جہاں یقین مانے کہ پچھلے 50 سال میں لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ریاست کا ادارہ ان کے پاس چل کے آیا ہو, تو اس لیے وہ ہم کام ان علاقوں میں کرتے ہیں.
اچھا,
تو خاصی چیلنجنگ سچویشن ہے, اور میں ریپیٹ کروں کہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا, پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے غریب لوگ مشکلات کے حالات میں ہوں گے. اگر یہ ریاست کی سپورٹ بھی نہیں پہنچے گی, ادارے نہیں پہنچ پائیں گے, اور غیر سرکاری اداروں کو بھی آپ روک دیں گے, تو اس سے نقصان پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے.
جی, مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ غیر ملکی جو صحافی ہیں ان کو خصوصاً روکا جاتا تھا فاٹا جانے سے. شاید ابھی بھی کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ اجازت نہیں دے رہے کہ فاٹا جیسے علاقوں میں وہ جائیں. جی, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیں, سیکیورٹی کے حالات ایک ریئلٹی ضرور ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. پاکستان ایک بہت ہی مشکل حالات سے یقیناً گزر رہا ہے, فاٹا ہو, پارٹس آف بلوچستان ہو, جہاں پہ سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں. لیکن نفیسہ دیکھیں, اگر سیکیورٹی چیلنجنگ ایریاز میں آپ کمیونیکیشن کو بلاک کر دیں گے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے دروازے روک دیں گے, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اسپیکولیٹ کریں گے, لوگ پھر اپنی مرضی کی کہانیاں بنائیں گے, اپنی توجیہات اور تشریحات کریں گے. تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ کمیونیکیشن کا چینل ضرور کھلنا چاہیے. ہاں, اسکروٹنی ضرور ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ جو آئے سو منہ اٹھا کے کل نکل پڑے پاکستان میں جو کرتا پھرے, آفٹر آل اٹس اے اسٹیٹ, اور چیلنجنگ حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے, مطلب ایک ہیجانی کیفیت کی جو میں نے بات کی, آپ میجر ریئیکشن میں آپ یقین کریں. حالت یہ ہے کہ کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں ہوٹلس کو کہا گیا ہے کہ آپ این جی اوز کے لوگوں کو فنکشنز نہ کرنے دیں.
اچھا,
یعنی ہم ایجوکیشن پہ پروجیکٹ چلائیں اور ایجوکیشن کی بیسک اویئرنیس پہ اگر ٹریننگ کرانا چاہیں کچھ ڈسٹرکٹ میں, تو ہمیں این او سی آج نہیں ملے گا. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ سیکیورٹی کی سچویشن کا حل اگر یہ ہے تو یہ بہت غلط حل ہے. سیکیورٹی کی سچویشن کے حل کچھ اور ہونے چاہیے. ہم اس کا احساس رکھتے ہیں, لیکن سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو 20-25 سال سے دہشت گردی, ایکسٹریمزم اور نفرت کے خلاف خود ایک کیمپینز چلاتے رہے ہیں.
جی بالکل,
اس زمانے میں بھی جب بین الاقوامی ادارے اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایکسٹریمزم اور جہاد ان پاکستان کے حق میں ہیں, ہم تو تب سے بھی اس کے خلاف تھے. اور اب تو جو نیب کے اندر پوائنٹس ہیں, یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جن پہ پاکستان کی سول سوسائٹی, ریاست کے اداروں کی مدد کر سکتی ہے.
جی,
ہم ایک جمہوری پروگریسو اور ایک بہتر پاکستان کی تعمیر میں उसका अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं
जी,
उसको साथ ले चलने में ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का।
जी बहुत शुक्रिया कि आपने अवाम को बताया कि आप लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे साथ थे गैर सरकारी इदारा SPO के सरबरा नसीर मेमन, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।